السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے اور وہ یہ ہے کہ سچائی ہے کیا۔ جو چیز میں جانتا ہوں اور جس چیز کو میں سچ سمجھتا ہوں، کیا واقعی وہ سچ ہے؟ اس کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں۔ فلاسفیکلی بھی بات کی جا سکتی ہے کہ جس ابدی سچائی کو میں سچائی مانتا ہوں، کیا وہ دوسرے کی نظر میں سچائی ہے؟ اور یہ کیسے ثابت ہو کہ جسے میں سچائی مانتا ہوں حقیقت میں وہی سچائی ہے؟ لیکن اس کو اگر ہم عام سطح پر لے آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہمارا جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا میں بے شمار بہت ساری خبریں آتی رہتی ہیں، بہت سارا مٹیریل اس کے اندر موجود ہوتا ہے جسے ایک اوپینین رکھنے والا سچ سمجھتا ہے اور وہ آگے پھیلا دیتا ہے، جبکہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالکل غلط ہے، سراسر اس میں بددیانتی موجود ہے، یا اس کو بات سمجھنے میں کچھ مشکل آئی ہے اور وہ کسی اور اینگل سے اسے سمجھ کر اس نے آگے بڑھا دیا۔ یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی جو چیزیں ہیں جس کو کہ ہم سچائی سمجھتے ہیں اور پھیلا دیتے ہیں آگے، اس کے اندر بددیانتی کا کوئی پہلو تو نہیں ہو سکتا، بدعنوانی تو نہیں ہو سکتی۔ یہ ساری جو ہے مباحث جن پر آج ہم گفتگو کریں گے، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور یہاں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جن کا تعلق تدریسی شعبے سے ہے۔ میں پروگرام کی ابتدا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جاوید صاحب، آپ کے سامنے میں یہ سوال رکھوں گا کہ سچائی کیا ہے؟ جس چیز کو میں اپنی عقل سے اور اپنی دیانت سے ٹھیک سمجھتا ہوں، کیا میں صرف اسی کا مکلف ہوں یا سچائی کچھ اور بھی ہو سکتی ہے جو میں نہ سمجھ پایا ہوں؟
اس کے دو پہلو ہیں۔ دیکھیے، ایک تو یہ چیز ہے کہ بحثیت انسان، یعنی اس میں میں آپ زیر بحث نہیں ہیں، بحثیت انسان میرے لیے کیا چیزیں حقیقت ہیں، اس میں بنیادی سوال بنائے استدلال کا ہوتا ہے۔ یعنی میں جب انسان کے طور پر کچھ چیزوں کے بارے میں یہ حکم لگاتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے، تو اس میں جو میرے پاس استدلال کے ذرائع ہیں میں ان کو استعمال کروں گا۔
ٹھیک ہے،
اب استدلال کے ذرائع کیا ہیں؟ ایک یہ ہے کہ میرے باطن میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ میں کسی چیز کو شے سے متعلق کر کے اس کی ایک حیات متعین کرتا اور اس کا ایک نام رکھ دیتا ہوں۔
ٹھیک ہے،
اس میں معاشرہ میری مدد کرتا ہے، پہلے سے رکھے ہوئے نام استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن یہ میرے اندر کا علم ہے جو خارج کی دنیا سے متعلق ہوتا ہے، اور اس میں میرے پاس جو حواس ہیں وہ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، یعنی جو مجھے احساس دیا گیا ہے اس کی بنیاد پر میں ایک فیصلہ کرتا ہوں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو اس طرح میرے تجربے اور مشاہدے کا حصہ بن جاتی ہیں، ان کے بارے میں یہ کہ یہ حقیقت ہے مجھے کوئی شبہ نہیں ہوتا۔
ٹھیک،
جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ میں انسان کے علم کی بات کر رہا ہوں۔
جی جی جی،
بالکل اسی طریقے سے میرے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی علم مجھے بنیادی مقدمے کے طور پر، بیسک پریمسز کے طور پر حاصل ہو جائے، تو میں اس سے آگے اصل کو سامنے رکھ کر ایک فرع دریافت کر لوں گا، فرع کو سامنے رکھ کے ایک اصل دریافت کر لوں گا۔ یہ ایک طرح کا قیاس ہوتا ہے جو میں کرتا ہوں۔
ٹھیک،
اور یہ بڑی حد تک حقیقت بن جاتا ہے، یعنی اس میں بھی چونکہ وہ جو بنیادی مقدمہ ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ وہ غلط ہو گیا تو آگے بھی سب کچھ غلط ہو جائے گا، لیکن اس سے بھی کچھ حقائق ہیں جو دریافت ہوتے ہیں۔ سائنسی علم جتنا کچھ آپ کے پاس اس وقت ہے، جس کو آپ فیکٹس کہتے ہیں یا کہتے ہیں یہ سائنسی حقائق ہیں، وہ اصل میں ایسے ہی وجود میں آئے ہیں، یعنی تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ اس تجربے اور مشاہدے کے کچھ نئے ذرائع آپ نے پیدا کر دیے ہیں۔ آنکھیں پہلے بھی دیکھتی تھیں، خوردبین سے وہ ان جراثیم کو بھی دیکھنے لگ گئی ہیں، یا ان مخلوقات کو بھی دیکھنے لگ گئی ہیں، یا ان ذرات کو بھی دیکھنے لگ گئی ہیں کہ جن کے دیکھنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ بہت سی دوربینوں نے مل کے بلیک ہول کو دیکھ لیا، نوری سالوں کے فاصلے ہیں، اس کی تصویر کھینچ لی، آپ کو دکھا دیا۔ لیکن یہ سب کیا، یہ تجربے اور مشاہدے پر مبنی چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، عقلی استدلال پر مبنی چیزیں، یعنی ایک صحیح مقدمہ مل گیا، اس سے ہم نے عقلی استدلال کر کے اس کے کچھ نتائج نکال لیے، ان نتائج پر بھی ایک عالمگیر اتفاق ہو جاتا ہے کہ یہ نتیجہ ہم نے بالکل ٹھیک نکالا ہے۔ اس کے بعد تاریخی ریکارڈ ہے، تاریخی ریکارڈ کے پھر دو حصے ہیں، ایک اسٹیبلشڈ ہسٹری ہوتی ہے، مثلا مغلوں کی حکومت قائم ہوئی تھی، مثلا کارل مارکس ایک بڑا مفکر تھا، مثال کے طور پر فرائیڈ نے انسان کے بارے میں اس نوعیت کی تحقیقات کی تھیں، ارسطو افلاطون شخصیات تھے، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اسی طرح سے بہت سی چیزیں ہیں جو اسٹیبلش ہسٹری ہیں، یعنی جن کے بارے میں بحث نہیں ہوتی. بہادر شاہ ظفر رنگون میں جلاوطن کر دیے گئے تھے، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں بحث کی گنجائش ہوتی ہے. یعنی یہ وہ اسٹیبلش ہسٹری ہے جو اجماع اور تواتر پر مبنی ہوتی ہے. انسانیت کا ایک بہت بڑا گروہ اس کو کوئی نہیں کر سکتا، تو اس کو آپ حقیقت سے تعبیر کرتے ہیں. اسی کا ایک دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جو اخبار احاد پر مبنی ہے، یعنی ایک آدمی دو آدمی بیان کر رہے ہیں، میں فلاں دن جہانگیر کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، فلاں صاحب آئے انہوں نے یہ بات کی. اس طرح کی چیزیں اسٹیبلش ہسٹری نہیں ہوتی، ان کے بارے میں بحث ہو سکتی ہے لیکن اسٹیبلش ہسٹری یہ بڑی چیز ہے. آخری چیز کیا ہے؟ آخری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو چیز دی ہے، اس میں اس وقت ہمارے پاس جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو آخری درجے کی حقیقت کا بیان ہے وہ قرآن مجید.
ٹھیک،
یعنی اگرچہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، موجود ہے اس وقت بھی، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن چونکہ ان کی ٹرانسلیشنز ہیں اور ان کی تاریخ اس طرح محفوظ نہیں رہ سکی، اور قرآن مجید بالکل اسی طریقے سے ہمارے پاس موجود ہے جس طرح سے محمد الرسول اللہ نے پیش کیا. وہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے، قولی اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہ اسٹیبلش ہسٹری کی طرح ہے.
ٹھیک ہے،
یعنی اس کے بارے میں یہ شبہ نہیں ہے کہ یہ ترجمہ ہے، یہ کسی نے اس کو لیا ہے، کسی نے دیا ہے، یہ چیز نہیں ہے، پوری تاریخ اس کی محفوظ ہے. تو یہ وہ ذرائع ہیں جن سے جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ حقائق ہیں، یہ ابدی سچائیاں ہیں، ان کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی.
ٹھیک،
یہ چیزیں ہیں.
ٹھیک،
یہ تو ہے انسان کے حوالے سے سچائی. اس کے بعد ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ بالکل سبجیکٹو ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنے علم، اپنی تحقیق کہ حد تک کسی چیز کے بارے میں مطمئن ہو جاتا ہوں تو وہ میرے لیے ایک سچائی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے دوسرا آدمی اس کو ماننے سے انکار کر دے. تو آپ نے سوال کیا تھا کہ میں مکلف کس کا ہوں، تو جو یہ پہلی نوعیت ہے حقائق کی، ان کے بارے میں تو ہر انسان مکلف ہے کہ ان کا اعتراف کرے. اگر ان کا اعتراف دنیا میں نہیں کرے گا تو اس کے بھی نتائج نکلیں گے، اگر اس کا اعتراف اللہ کے حوالے سے نہیں کرے گا تو آخرت میں نتائج نکلیں گے اس کے. یہ وہ سچائیاں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کا جو پورا علم ہے، مسلمانوں کا پورا علم ہے، اس نے جب اس چین کو انالائز کیا تو انہوں نے دو کیٹیگریز قائم کر دی، علم العامہ اور علم الخاصہ. علم العامہ کیا ہے؟ وہ نقل الکافہ عن الکافہ ہے، یعنی ایک بہت بڑا گروہ انسانوں کا جس کے جھوٹ پر جمع ہونے کا امکان ہی نہیں ہے وہ اس کو نقل کر رہا ہے، جیسے نماز نقل ہوئی، روزہ نقل ہوا اور اس طرح کی چیزیں ہوئیں، قرآن نقل ہوا. تو ایک چیز یہ علم الخاصہ، دو چار دس لوگ ہیں وہ کسی بات کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ دونوں کیٹیگریز علم کی دنیا میں موجود ہیں، ہمیشہ موجود رہیں گی. ان میں سے جو حقائق پر مبنی ہے اس کے انکار اور اقرار پر نتائج مرتب ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے،
یعنی خواہ وہ سائنسی حقیقتیں ہوں، خواہ وہ مذہبی حقیقتیں ہوں، کوئی بھی حقیقت ہو، اس کے نتائج مرتب ہوں گے. وہ علم کے جس میں اختلاف کی گنجائش، جیسے میں نے علم الخاصہ کہا، وہ علم کے جس کے اندر مقدمے قائم کیے گئے ہیں، نتائج نکالے گئے ہیں، وہاں غلطی بھی ہو سکتی ہے، وہاں میں اتنا ہی مکلف ہوں جتنا ایک میرا اطمینان ہے.
ٹھیک ہے،
یعنی میں مطمئن ہو گیا تو بھائی میں مطمئن ہوں تو پھر مجھے اپنے اطمینان پر عمل کرنا چاہیے نا. اب ہو سکتا ہے کہ میرا اطمینان بالکل غلط ہو. اس کی دیکھیے میں قرآن سے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس وقت روزے فرض کیے گئے، اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے، روزے فرض کر دیے گئے ہیں، یہ تو ایک حقیقت ہے، اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا، اعلان کر دیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اعلان کر دیا. اس میں کسی کو شبہ نہیں تھا. ایک خیال ذہن میں یہ تھا کہ روزے کی راتوں میں کیا کچھ کھا پی سکتے ہیں، بیویوں سے تعلق قائم کر سکتے ہیں. اب یہ ایک خیال تھا، اس میں ایک رجحان پیدا ہوا، بعض لوگوں میں کر سکتے ہیں، بعض لوگوں میں رجحان پیدا ہوا نہیں کر سکتے.
ٹھیک، پھر اللہ نے اس کا جواب دیا.
صرف جواب نہیں دیا بلکہ ایک اور بات کہی، وہ یہ کہی کہ جس کا جو رجحان تھا، غلط یا صحیح، اس نے جب اس کی خلاف ورزی کی کنتم تختانون انفسکم، تو اس نے اپنے نفس کے ساتھ خیانت کی ہے.
اچھا،
جو اہم بات ہے وہ یہ ہے جس کو بیان کرنا مقصود تھا، کہ ایک وہ حقائق ہیں جو پوری انسانیت کے لیے حقائق ہیں، عالمگیر حقائق ہیں، جن کا انکار ابدی سچائیوں کا انکار ہے، وہ تو کفر و ایمان کا فیصلہ کر دیتے ہیں مذہبی اعتبار سے، اور دنیا میں بھی فیصلہ کر دیتے ہیں. یعنی ہم ان کا انکار کرنے والوں کو جاہل کہتے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی.
ٹھیک ہے،
لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ایک چیز حقیقت تھی، آپ اس پر مطمئن تھے، تو پھر آپ کے اطمینان کی بنیاد پر آپ کو عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خدا گوارا نہیں کرتا کہ آپ کی رائے ایک ہے اور آپ کا عمل اس کے برعکس.
ٹھیک ہے,
تو وہاں یہ زیر بحث نہیں ہے کہ وہ سچائی تھی نہیں, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ ٹھیک نہیں تھی بات, بات کے ٹھیک نہ ہوتے ہوئے بھی کیونکہ آپ اسے ٹھیک سمجھتے تھے آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے.
اچھا ٹھیک ہے, گفتگو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ذرا اس کو میں آپ سے جان لوں, آپ نے ابھی جو تین چیزوں کی طرف اشارہ کیا, آپ نے کہا ایک تو حواس ہے اور عقلی آپ کے رجحانات ہیں جس سے آپ کوئی چیز معلوم کرتے ہیں, دوسرے اسٹیبلش ہسٹری ہے تاریخ ہے, اور تیسرا وہی ہے قرآن کا جو علم ہے. تو یہ جو تین آپ نے جو ذرائع بتائے, اب ایک شخص, یہ جو تیسرا جو ذریعہ ہے قرآن کا جو ہے, یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے نا جو اسلام کو ماننے والے ہیں, جو قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں. جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے, اسلام پر ایمان نہیں رکھتے, ان کے لیے یہ تیسرا ذریعہ تو پھر نہیں ہے, ان کے لیے وہ اسٹیبلش ہسٹری موجود ہے اور حواس اور عقل موجود ہے. تو اس کا مطلب وہ لوگ کبھی بھی عالمگیر اور ابدی سچائی تک پہنچ ہی نہیں سکتے کیونکہ تیسرا ایلیمنٹ ان میں مسنگ ہے.
نہیں دیکھیے, عالمگیر اور ابدی سچائیوں کی ایک وہ دنیا بھی ہے نا کہ جو قرآن سے باہر ہے, جیسے میں نے مثالیں دی, بھائی مغلیہ سلطنت قائم ہوئی تھی, کارل مارکس نے راس کیپٹل لکھا تھا, تو وہ تو موجود ہی ہیں. اسی طرح سائنسی حقائق ہے, یعنی اب اس معاملے میں کیا شبہ رہ گیا کہ زمین گول ہے,
ٹھیک ہے,
یعنی یہ تو اب ایک حقیقت بن چکی ہے نا, آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے. ایک زمانے میں یہ استدلال پر مبنی چیز تھی, اب آپ نے دیکھ لیا اس بات کو, تو سائنسی حقائق بھی ہیں, تاریخی حقائق بھی ہیں, یہ سچائیاں ہیں, ان کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. یہ جو آپ نے قرآن کے بارے میں سوال اٹھایا, اس میں میں نے دوسری بات کر رہا ہوں, یہ بات کہ قرآن خدا کی کتاب ہے یا نہیں, اس کے لیے تو علم و عقل کے استدلال کی ضرورت ہوگی.
بالکل.
لیکن یہ بات کہ یہ وہی کتاب ہے جس کو محمد الرسول اللہ نے خدا کی کتاب کی حیثیت سے پیش کیا تھا,
یہ تو اسٹیبلش,
یہ اسٹیبلش سچائی, یہ اسٹیبلش.
ٹھیک ہے جی, پہلے آپ سے لے لیتے ہیں جی. جی,
پرسپشن مینجمنٹ کو اور انفارمیشن مینجمنٹ کو ایز اے اسٹریٹجک ٹول یوز کیا جاتا ہے, تو میں اس بارے میں آپ کی رہنمائی چاہوں گا کہ اسلام کے تعلیمات کی روشنی میں کس حد تک اس کی اجازت ہے مسلم کنٹریز کو یا مسلم کمیونٹیز کو پرسیپشن مینجمنٹ, کہ سچ کہیں اور ہوتا ہے اور پروپیگنڈے کے تھرو اس کو کسی اور چیز کو سچ بنا کے پیش کیا جاتا ہے.
اسلام کی ساری تعلیمات جتنی ہیں وہ چار چیزوں پر کھڑی ہیں. آپ پورے دینی کانٹینٹ کا مطالعہ کریں, آپ قرآن کو پڑھیں, آپ سنت کو دیکھیں, آپ تمام حدیث کے ذخیرے کو سامنے رکھ لیں جو حضور کی نسبت سے بیان ہوا ہے. چار چیزیں ہیں جن کو مذہب اپنا موضوع بنا رہا ہے. اللہ کے ساتھ میرے تعلق کا نظم جس کو عبادات کہا جاتا ہے, بدن کی تطہیر پاکیزگی, اس کے آداب احکام, خور و نوش کی تطہیر اور پاکیزگی, یعنی میں کھاتا پیتا کیا ہوں, اور آخری چیز کیا, تطہیر اخلاق, اور سب سے بڑا کانٹینٹ تطہیر اخلاق ہے, اخلاق کی پاکیزگی. اب ظاہر ہے کہ جس وقت آپ ایک سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کر رہے ہیں, جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کر رہے ہیں, تو یہ ایک بڑے جرم کا ارتکاب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہے کہ میں اپنے لیے کسی سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے میں غلطی خرچ ہوں, لیکن میں دوسرے انسانوں کو فریب دینے کے لیے کھڑا ہو گیا. آپ اس زمانے میں, مجھے یہ تجربہ پیش آیا, اور سچی بات یہ ہے کہ اس پہ روح لرز جاتی ہے, کس طریقے سے سیاسی جماعتیں, مذہبی گروہ, دانشوروں کے گروہ سوشل میڈیا کے ہاتھ میں آنے کے بعد کیسی کیسی ٹیمیں بنا کے بیٹھے, اور جن کا مینڈیٹ یہی تھا کہ انہوں نے سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کرنا. کیا یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اسی طریقے سے ہماری صحافت, ہمارا مذہبی علم, یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں سے واقف ہوں اس زمانے میں, زندہ موجود ہیں, جن کے بارے میں اگر آپ مجھ سے یہ چاہیں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیا ان کی کبھی تہجد بھی قضا ہوئی ہے, تو میں قسم کھا لوں گا کہ نہیں ہوئی ہے. جن کے ظاہری تقوی کا معاملہ یہ ہوگا کہ ٹخنا شلوار سب ماپی ہوئی ہوگی, لیکن وہ اپنے مخالفین کے بارے میں جھوٹ گھڑتے ہیں. ایک نہایت نیک آدمی, اس پہلو سے نہایت نیک آدمی نے میرا ایک انٹرویو تصنیف کیا کہ میں ایک شخص کو انٹرویو دے رہا ہوں, تصنیف کیا کہ میں ایک شخص کو انٹرویو دے رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ ہومو سیکسولیٹی جائز ہے. سوچیں ذرا, تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں, یہ اور یہ سوشل میڈیا پر نشر ہو رہا ہے, یہ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے. یہ ہوا, وہ جس آدمی کا نام استعمال کیا گیا اس نے اٹھ کے تردید کر دی. خیر میں تو ایسی چیزوں کی تردید کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتا, اس کی وجہ سے میرے نزدیک جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن صاحب نے یہ کارنامہ انجام دیا ان کے تقوی کے, جو عام تقوی سمجھا جاتا ہے, یعنی میں تقوی عام لوگوں کے لحاظ سے بول رہا ہوں, ہمارے یہاں تقوی تو یہ نہیں کہ داڑھی کتنی لمبی ہے, نمازیں کتنی بڑی ہیں, حج کتنے کیے ہیں, شلوار کتنی اونچی ہے. اس میں وہ آخری معیار پر پورے اترنے والے آدمی تھے, یعنی ایسے آدمی تھے کہ صابن بھی اگر استعمال کریں تو اس میں بھی تحقیق کریں گے کہ وہاں کیا ہے کیا نہیں. تو اس موقع کے اوپر مجھے یاد آیا امام مسلم نے اپنی صحیح کے مقدمے میں بھی اس کو بیان کیا ہے, محدثین بیان کرتے ہیں کہ ایسے لوگ تھے, مدینہ میں تھے اور جگہوں پر تھے ابتدائی زمانے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی زمانے میں, بعد کے زمانے میں, کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ لوگ یہ گمان کریں اگر کہ یہ اگر دعا کریں کہ مسجد نبوی کے ستون اپنی جگہ چھوڑ دیں تو ان کی دعا رد نہیں ہوگی, چھوڑ دیں گے. ان کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یجری الکذب علی السنتہم, حدیث کے معاملے میں جھوٹ ان کی زبانوں پر جاری ہے, جھوٹ کے دریا بہا دیتے ہیں, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یعنی ایک طرف یہ صورتحال ہے, دوسری طرف یہ صورتحال ہے. تو یہ ہے مسئلہ انسان کا, اس کو سمجھنا چاہیے.
آپ لے لیں جی.
آپ نے ابھی فرمایا تطہیر, اخلاق کی تطہیر کی اور تزکیہ نفس کی, تو اس میں تزکیہ نفس یا انسان کو اپنی جسم و جان پاکیزہ رکھنے کے لیے سچ کے علاوہ اور کیا کچھ کرنا چاہیے مختصر, اگر جل جائے کہ ایک تو سچ بولنا ہی ہے.
وہ سب کچھ کرنا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں تقسیم کر کے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے, یعنی فکر, علم, فلسفہ, عقیدے کے طور پر ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے جن کو قرآن الحکمہ کہتا ہے, اور عمل کے طور پر ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے جن پر پوری ہماری شریعت کی بنیاد رکھی گئی ہے. جب آپ یہ دو چیزیں اختیار کر لیتے ہیں, یعنی فکر و عمل میں خدا کی بتائی ہوئی حکمت اور اپنی روزمرہ زندگی میں خدا کی شریعت, اس کے احکام کی پابندی, اس کا لازمی نتیجہ تزکیہ ہے. یہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی کسی خانقاہ میں جائیں آپ, وہ اسباب پیدا کیے جاتے ہیں کہ آدمی کو علم ملے, آدمی کو ماحول ملے, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن نسخہ یہی ہے جو استعمال کرانا ہے, خدا کی بتائی ہوئی حکمت. اور خدا کی بتائی ہوئی وہ حکمت وہ مبنی ہے میری فطرت کے اندر موجود حکمت پر, اس کا بہت بڑا حصہ پہلے ہی میرے شعور میں ہے, اسی پر مبنی کر کے اللہ تعالیٰ نے میری ہدایت کا اہتمام کیا ہے پیغمبروں کے ذریعے سے. اسی طرح شریعت کی بنیاد کیا ہے؟ عالمگیر اخلاقیات, یونیورسل موریلٹی, اسی پر رکھی گئی ہے, اسی کے بعض حصوں کو لے کر اس میں قانون بنا دیے گئے.
آپ
غامدی صاحب, اصل میں سچ اور جھوٹ میں تفریق تو ہمیشہ سے مشکل رہی ہے, مگر سوشل میڈیا کی آمد کے ساتھ یہ معاملہ اور گمبھیر ہو گیا, باقی سیاسی اور دوسرے معاملات تو اپنی جگہ پہ ہیں. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قرآن اور حدیث کو بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کی اتھینٹیسٹی کے بارے میں کچھ نہیں پتا اور ہم اس کو بھی شیئر کر دیتے ہیں, تو اس معاملے میں ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے, بالخصوص قرآن اور حدیث کے حوالے سے اس کو لوگوں تک پھیلانے کے لیے؟
میرے پیغمبر نے اس قدر خوبصورتی کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ واقعی حیرت ہوتی, یعنی پیغمبرانہ بصیرت ہی اس کو بیان کر سکتی ہے. دیکھیے بات کیا ہوتی ہے, ایک وہ چیزیں ہیں جو جس طرح ابھی ہم نے ذکر کیا, جو اسٹیبلش سچائیاں ہیں, ان میں تو بحث نہیں ہے. بھائی ایک آدمی اگر یہ ایک بیان کر رہا ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا تو اس میں تو کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, یعنی وہ اسٹیبلش سچائیاں ہوتی ہیں. جس وقت کوئی چیز آپ کے سامنے ان ذرائع سے آتی ہے جس کو آپ اسٹیبلش سچائی کے طور پر نہیں لے سکتے, ایک آدمی آیا اس نے آگے مجھے بتایا کہ فلاں معاملے میں فلاں آدمی نے یہ کیا یا وہاں غبن ہوا ہے یا وہاں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے, فلاں کی عزت کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے, فلاں آدمی نے اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے, کسی سیاستدان کے بارے میں, کسی عالم کے بارے میں, کسی کے بارے میں کہا گیا ہے, اس طرح کے موقعوں کے اوپر ہمیں تعلیم یہ دی ہے قرآن مجید نے کہ کسی کا اس طرح آ کے کوئی خبر دے دینا یہ کافی نہیں ہے کہ آپ اس کو بیان کر دیں, نہیں, آپ کو فتبینو اس کی تحقیق کرنی چاہیے. جب وہ آپ کے پاس آ گئی ہے تو وہ آپ کی زبان سے آگے ٹریول نہیں کرے گی جب تک کہ وہ تحقیق کے اندر سے نہیں گزر جائے گی. یہ میرا بھی فرض ہے, یہ آپ کا بھی فرض ہے, یہ ہر ایک شخص کا فرض ہے. اس میں ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی جھوٹ کو جب پھیلانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے, اور میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں, بعض اوقات یہ نادانستہ ہوتا ہے, بعض اوقات بعض ادارے, بعض گروہ باقاعدہ طور پر کسی جھوٹ کو پھیلانے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں, بالکل صحیح, اور پھر وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ جو پھیلانے کا عمل ہے اس میں باتیں ایک سے دوسرے سے, یعنی آپ اس مجلس میں بیٹھے وہاں بھی وہی بات لوگ بیان کر رہے ہیں, دوسری میں گئے وہاں بھی وہی بات بیان کر رہے ہیں. آپ ہر جگہ ظاہر ہے کہ تحقیق تو نہیں کر سکتے, آپ نے سن لیا, اس کان سے سنیے اس سے نکال دیجئے. اگر آپ اس کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں تو خواہ ایک ہجوم کیوں نہ بیان کر رہا ہوں, آپ لوگوں سے پوچھئے کہ اس کی تحقیق کیا ہے, اس کے ذرائع کیا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک صاحب نے ایک موقع کے اوپر, یہ پاکستان کی قریبی تاریخ کا واقعہ ہے, اس وقت وہ صاحب بہت بڑے منصب پر ہیں پاکستان میں, تو انہوں نے ان کو میں نے توجہ دلائی کہ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سچ جھوٹ اس کی بڑی اہمیت ہے اور سیاست میں بھی اس کی اہمیت ہے, مذہب میں تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے, تو ایسی چیزیں جو آپ بیان کریں گے. تو انہوں نے اس کے جواب میں مجھ سے یہ کہا کہ نہیں, ہمارے فلان لیڈر نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا, اس کی تو اصل پہچان سچائی ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کفا بالمرء کذباً جو حد سب کل ما سمع, آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو سنے اسے بیان کر دے. یہ بہت غیر معمولی معیار ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صرف سن لینا کافی نہیں ہے, اور صرف اپنی طرف سے جھوٹ بولنے کو جھوٹ نہیں کہتے, بلکہ سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے کسی دوسرے شخص کے بارے میں بیان کرنے سے بھی آدمی جھوٹا ہوتا ہے.
اچھا, لیکن
یہ وہ بات تھی جس میں توجہ دلائی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لطافت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے, کہ یہ خیال نہ کرو کہ جھوٹا صرف وہ ہوتا ہے جو جانتے بوجھتے خود جھوٹ بولتا ہے. نہیں, آپ نے کسی دوسرے کے بارے میں ایک بات سنی, تحقیق کے بغیر اس کو بیان کر دیا. کفا بالمرء کذباً ان یحدث بکل ما سمع, جو سنا بیان کر دی. تو یہ فرمایا یہ کافی ہے اس کو خدا کے یہاں جھوٹا قرار دینے کے لیے. اس کے بعد ان صاحب نے مجھ سے گفتگو نہیں کی, لیکن اس لیے کہ یہ کسی کو سچا قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دونوں معیارات پر وہ پورا اترتا ہو, یعنی خود جھوٹ نہ بولے اور دوسرے یہ کہ سنی سنائی باتیں دوسروں کے بارے میں بیان نہ کریں. یعنی اس کا پہلا سوال, وہ لیڈر ہے, وہ عالم ہے, وہ حکیم ہے, وہ فلسفی ہے, وہ عام آدمی ہے, پہلا سوال اس کا یہ ہونا چاہیے کہ اگر تو یہ بات بے ضرر بات ہے, آپ نے بیان کر دی, آپ کہتے ہیں جی میں نے دیکھا ہے جی وہاں پر تو چڑیاں ہاتھی بن گئی ہیں, تو چلیں آپ کی بات نظر انداز کر دیں. آپ کسی شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اس شخص نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے اور پوری قوم کے سامنے بیان کر رہے ہیں, تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا, کیونکہ آپ جھوٹے ہیں اس لیے کہ آپ سنی سنائی باتوں کو بیان کرتے ہیں. یہ اصل میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ معیار ہے جس کو خاص طور پر دو گروہوں کو ہمیشہ توجہ دلائیے, ایک علماء اور دانشور اور دوسرے سیاستدان.
جاوید صاحب, یہ آپ نے جو فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا جو اسٹینڈرڈ ہے, جو انہوں نے معیار دیا, اس کی ذرا وضاحت کیجئے گا کہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا ہے کہ کسی شخص نے آ کر, کسی بدو نے آ کر گواہی دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا, آپ نے اس کی گواہی سنی اور آپ نے اعلان کر دیا رمضان کا یا اعلان کر دیا عید کا, اس کی تحقیق اس طرح سے کی نہیں گئی کہ اس شخص نے جو بولا ہے وہ جھوٹ بولا ہے سچ بولا ہے, شاید اس وجہ سے کہ تحقیق کرنا ممکن نہیں تھا. یا مثال کے طور پر اس زمانے میں ایک جو ہے وہ ہزاروں میل کے فاصلے پر ایک جو ہے وہ سفیر جاتا تھا پیغام لے کر, اور وہ پیغام پڑھ کر سناتا تھا, تو اس وقت اور وہ پیغام ایسا ہوتا تھا کہ وہ حکمران اور ان کی سلطنتیں آپس میں الٹ جایا کرتی تھی اس پیغام کے نتیجے میں. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی روایت یا ایسی کوئی مثال وہاں نہیں دی کہ جب کوئی سفیر آئے پیغام لے کر تو اپنی طرف سے ایک ہرکارا جائے, وہ پہلے اس کی تحقیق کر لے, اسے عام طور پر مان لیا جاتا تھا. تو آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ بعض جگہوں پر ہمیں تحقیق کرنے میں کوئی دقت پیش آ رہی ہے یا تحقیق نہیں ہو پا رہی, تو اسے مان لینا چاہیے, اس کو ذرا واضح کیجیے گا.
دیکھیے, وہ معاملات کے جن کا کسی دوسرے کو کوئی ضرر نہیں ہے, ان میں کیا ضرورت ہے اتنی تحقیق کرنے کی. وہ چاند کے بارے میں معلوم ہو گیا, مہینہ شروع ہو گیا, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک روزہ پہلے رکھا جائے گا, ایک بعد میں رکھا جائے گا.
نہیں, بہت بڑا فرق پڑ جائے گا نا جاوید صاحب, یہ تو فرق پڑ جائے گا.
لیکن بتائیے کیا فرق پڑے گا. یہ ہمارا جو ایک ہے نا, ایک فقی مزاج, اس پہ آسمان گر جاتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی جو ذریعہ آپ کے پاس موجود ہے, آپ نے اس کی بنیاد پر ایک فیصلہ کر لیا. بھائی, اس زمانے میں یہی ذریعہ تھا کہ کسی نے آ کے بات بیان کی. ایک شریف النفس آدمی ہے, دیندار آدمی ہے, رسالت پسند بنے ایمان لایا ہے, وہ کہتا ہے جی ہمارے علاقے میں چاند نظر آ گیا, کیا ضرورت ہے تحقیق کرنے کی. اچھا, فرض کیجئے کہ غلط بات ہے ایسا, تو کون سی قیامت آ جائے گی اس سے؟
لیکن ایک پیغمبر ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا, اس میں
پوری بات سن لیجیے. لیکن اگر وہ آدمی آ کے یہ کہے, جیسے کہ ایک واقعہ پیش آیا کہ جی فلاں علاقے میں میں گیا تھا اور میں آپ کے نمائندے کی حیثیت سے گیا تھا, لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دی.
بالکل
یہی واقعہ نا سورہ
ہوا ہے,
اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس میں یہ کہا کہ اس طرح کے فاسق لوگ ہیں جو بعض اوقات جھوٹی خبریں لے کے آ جاتے ہیں, کبھی بھی ان کے کسی اقدام یا ان کی کسی بات کے اوپر اعتماد نہ کریں, اس کی تحقیق کریں. اسی میں کہا ہے فتبین, اور یہ کہا ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو اس کے نتیجے میں نادم ہو کے بیٹھو گے. یعنی جب معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو مان لیں تو اس کے نتیجے میں کسی کی عزت پر حرف آنا ہے, کسی کی آبرو پر حرف آنا ہے,
کوئی جنگ چھڑ سکتی ہے,
جان پر حرف آنا ہے, کوئی جنگ چھڑ سکتی ہے. اس میں تحقیق کی جائے گی, یہ چاند ہوا یا نہیں ہوا, اس سے کون سی قیامت آ جانی ہے بھائی؟
پاکستان میں تو ہو جاتا ہے,
ایک آدھ روزہ آگے ہو گیا, ایک پیچھے ہو گیا, آپ کے پاس جو ذرائع ہیں. اچھا خیر, اب تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سائنس اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کو ہزار سال کا کیلنڈر بنا کے دے دے, اس میں تو آپ چاند دیکھنے کا آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں. تو میں تو لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کہ آپ حضرات کا جو یہ مزاج ہے, اس میں تو گھڑی پر نگاہ ڈال کے آپ کے مؤذن کو اذان نہیں دینی چاہیے, پہلے باہر نکلے, بادل اگر موجود ہو تو انتظار کرنا چاہیے, تیسرے چوتھے دن پڑھ لیں گے ظہر کی نماز, کیونکہ جب تک سورج نظر نہیں آئے گا اور سایہ متعین نہیں ہوگا کیا کرنی ہے نماز پڑھ کے. تو اس وجہ سے جن معاملات میں سائنسی علم آپ کو یقین پر, وہی بات ہے
جی جی,
اس وقت سائنسی علم میں بعض چیزیں حقائق بن چکی ہیں, ان کی کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں. آج یہ ممکن ہے, اس زمانے میں نہیں ممکن تھا. اچھا, اس میں ایک اور بات دیکھیں, آپ مجھے بتائیں کہ اگر 30 دن مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد بھی کسی آنے والے سے پوچھنے کی ضرورت ہوتی تھی؟
نہیں.
کیوں, وجہ کیا تھی؟
کیونکہ یہ ثابت شدہ ہے,
یہ علمی حقیقت بن چکی تھی
کہ 30 سے مہینہ اوپر,
یہ سائنسی حقیقت بن چکی تھی.
ٹھیک,
صدیوں کے مشاہدے نے بتا دیا تھا کہ قمری سال
30 دن
سے زیادہ کا نہیں ہوتا.
نہیں ہوتا, ٹھیک ہے,
یہ طے ہو گیا تھا کہ قمری سال 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا. جب یہ طے ہو گیا تو یہ کیا بن گیا؟ علمی حقیقت. اب اگر 30 دن کے بعد ایک جمع غفیر کھڑا ہو کے کہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے یا نہیں دیکھا, مان لیں گے؟
نہیں مانیں گے.
اگر 30 دن کے بارے میں علم کی شہادت کافی تھی تو 29 میں کیوں کافی نہیں؟
ٹھیک,
جو حیثیت اس وقت 30 دن کی تھی وہی 29 کو حاصل ہو چکی.
ٹھیک ہے جی, یہاں سے لیتے ہیں سوال.
سر, میرا سوال سوشل میڈیا کے بارے میں ہی ہے, کیونکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے قبلہ و کعبہ جو سچ کا معیار ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا ہے. اب اس میں بحثیت استاد, ہم کسی بھی معاملے میں تحقیق کر کے بھی اگر کوئی چیز ان تک پہنچاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے تحقیقی ذرائع ہیں وہ آپ کے مطابق سچے ہوں گے, ہمارے مطابق نہیں, اور پھر وہ کچھ کسی اور طرف نکل جاتے ہیں اور گھوم پھر کے انہیں ذرائع کی طرف چلے آتے ہیں جو ہماری رائے کے مطابق اتنے اوتھینٹک نہیں ہوتے. یعنی ایک کنفیوژن ہے کہ جو ذرائع ہیں وہ کون سے ذرائع سچے ہوں گے اور کون سے ذرائع سچے نہیں ہیں. سو بحثیت استاد, ہم نے کس طرح اپنا ایک تعلق جو ہے جو سچ پہ مبنی ہو, جس کو ہم بھی سنیں وہ بھی سنیں, ایک تعلق قائم کرنا ہے؟
میں سوالوں کے جواب تو دے رہا ہوں, لیکن میں خاص طور پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
اچھا,
کہ آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے جس پہ مجھے بعض حقائق بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے. دیکھیے, جب بھی آپ ایک استاد کے منصب پر ہیں, میں بھی ایک استاد, یعنی اگر مجھ سے میرا پیشہ پوچھیں گے تو یہی کہوں گا کہ استاد ہوں. استاد کے منصب پر ہیں, جب کسی علم کو آپ واضح کر رہے ہیں, خواہ اس کا ذریعہ تصنیف ہے, خواہ اس کا ذریعہ تدریس ہے, جب بھی آپ کسی علم پر گفتگو کر رہے ہیں, وہ سائنس کا علم ہے, وہ معاشرتی علوم کا علم ہے جن کو آپ سوشل سائنسز کہتے ہیں, وہ مذہب کا علم ہے, کوئی بھی علم ہے, جب آپ کسی علم کو امپارٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کے پہلے 5-10 لیکچر بھی اگر آپ کو دینے پڑے, آپ کو گھنٹوں گفتگو بھی اگر کرنی پڑے, وہ صرف علم کے ذرائع پر کیجیے. کبھی علم میں آگے قدم نہ بڑھائیے, پہلے اپنے طالب علموں کو, اپنے سامعین کو, سمجھنے والوں کو بتائیے کہ بنائے استدلال کیا ہوتی ہے. میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. دیکھیے, اس وقت میرے پاس بہت سے نوجوان آتے ہیں, وہ اس وقت الہاد پر مبنی لٹریچر کو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں اتنا سا فیکٹ ہوتا ہے بعض اوقات, یعنی بعض اوقات رائی کے برابر. میرے جلیل القدر استاذ امام امین حسن اصلاحی نے ایک بڑے خوبصورت جملہ وہ کہا کرتے تھے کہ دور حاضر کے علم کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے کہتے ہیں رائی کا پہاڑ بناتا ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ٹڈے کی ٹانگ پر ہاتھی کا خول چڑھا دیتے ہیں. یعنی اب دیکھیے نا کیا چیز ہے, یہ اس کا کمال یہ ہے کہ ایک مکھی کو پکڑ کے گھستا ہے اور بھینس بنا دیتا ہے. تو یہ جو علم میں یہ چیز ہے ایسا ہی بالکل آپ دیکھیں گے ہوتا ہے. چھوٹی سی چیز لیں گے, فیکٹ اتنا ہی ہوگا, لیکن اس کے اوپر ایک خوبصورت انداز بیان سے ہال چڑھا دیا جائے گا. تو ایک استاد کا کام یہ ہے کہ وہ پہلے یہ بتائے کہ حقیقت کیا ہوتی ہے, وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو انسانی علم میں بنا استدلال بنتی ہیں. ابھی میں نے ابتدا میں بیان کیا, یعنی یا میرا تجربہ اور مشاہدہ فیصلہ کن ہوگا, یا میرے پاس تجربے اور مشاہدے سے جو مقدمہ بنا ہے, بنیادی چیز بنی ہے, اس سے آگے میں عقلی استدلال کرتا ہوں, جس کو استنباطی استدلال یا انفرنس کہا جاتا ہے, یا وہ ہوگا, یا میرے پاس اسٹیبلشڈ ہسٹری ہوگی, اور اگر مذہبیات میں ہے تو میرے پاس قرآن ہوگا. اگر یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں تو پھر آپ حقیقت کہہ کے گفتگو کریں, ان میں سے کوئی چیز ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ایک شریف و نفس طالب علم کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ آپ کوئی بات بیان کریں گے تو آپ اس طرح بیان کریں گے جیسے مثلا ہمارے محدثین نے تعلیم دی. ان کو ایک ایسے علم پر کام کرنا تھا جو یقینی نہیں تھا, تو آپ دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ بات بیان کریں, تو آپ بات بیان کرنے کے بعد یہ کہیں کہ بھائی یہ ایک ظنی چیز ہے, میرا گمان غالب یہ ہے, میری تحقیق میں یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کہی جا سکتی ہے, لیکن یہ یقینی نہیں. تو اس وجہ سے حدیث سناتے وقت ہمیں بتایا گیا کہ جب آپ حدیث پڑھائیں یا سنائیں تو آخر میں کہیں, پوری بات بیان کر دیں. ظاہر ہے وہ ایسے ہی بیان ہوگی نا کہ فلاں صاحب نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو یہ تعلیم دی گئی کہ آخر میں کہیں او کما کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بھائی یا یہ بات ایسے ہوگی یا جیسے حضور نے فرمائی, یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا. تو آپ بے شک کسی چیز کو سوشل میڈیا کی بنیاد پر لیں, کسی جگہ سے لیں, اگر آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے تو جب اس کو آپ بیان کر رہے ہیں, ایک یہ ہے کہ آپ نے بس دیکھ لیا ایک چیز کو, آپ اس کو استدلال میں بیان کر رہے ہیں تو واضح کریں اس بات کو کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ان استدلالات کے ذرائع سے یا اس ریزننگ سے ملی ہے جو یقینی ہوتی ہے. جیسے میں نے, یہ میرے تجربے کی بات, یہ میرے مشاہدے کی بات ہے, یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے, یہ ہوگا.
بالکل ٹھیک ہے.
اور اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جو کسی دوسرے کی انفارمیشن پر مبنی ہے, یا وہ قیاس پر مبنی ہے, یا اس میں محض ایک چیز سے ایک چیز کو آپ نے انفر کیا ہے, تو پھر آپ یہ بتائیے اپنے مخاطبین کو, اور طلبہ کو بھی یہ بتائیے کہ اس بات کو بیان کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. اس بات کو بیان کرنے کے لیے منہ میں کف نہیں بھرنا چاہیے, اس پر آستین نہیں چڑھانی چاہیے, اس کے اوپر آپ بڑے بڑے فیصلے نہ سنائیں. آپ یہ کہیں کہ یہ بات میرے علم میں آئی ہے, ان ذرائع سے علم میں آئی ہے, میرے خیال میں یہ قرینے قیاس لگتی ہے, اور آپ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں. دیکھیے اجتہادی معاملات میں, استنباطی معاملات میں, جہاں آپ کوئی رائے قائم کر رہے ہیں, یہی وہ چیز ہے جو ہم نے مذہبیات میں ترک کر کے فرقہ بندی پیدا کر لی. بھائی اگر میں مثال کے طور پر دین کا ایک طالب علم ہوں, میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں, مجھ پہ کوئی وحی نہیں آتی, مجھے کوئی الہام نہیں ہوتا, میں ایک طالب علم ہوں, یہ چیزیں حقائق ہیں, باقی یہ چیز میں نے اپنے فہم کی حد تک سمجھی ہے, آپ جائیے کسی دوسرے صاحب علم کی بات بھی سن لیجئے, میں اس میں غلط ہو سکتا ہوں, میری بات میں غلطی کا امکان ہے, آپ مجھے بتائیں گے آ کے, میں دوبارہ غور کروں گا اپنی بات پر, فرقہ بندی پیدا ہو سکتی ہے اس رویے کے بعد.
نہیں,
ہم یہاں تک نہیں رکتے. جو رائے ہم نے قائم کر لی یا ہمارے کہیں بزرگوں نے قائم کر لی, اس کے بارے میں اب کون ہوتا ہے کوئی آدمی کہ وہ کوئی دوسری رائے قائم کرے. اس کے بعد ایک پروپیگنڈے کا طوفان, ایک فتاوا, دوسروں کی تفسیق, تذلیل, یہ وہ رویہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بہت بہت غیر معمولی وہی تقوی ماب شخصیات ہوں گی, کسی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں گے, پوچھے جی یہ جو بات آپ بیان کر رہے ہیں جس کے اوپر آپ نے اتنی غیر معمولی گفتگو کر ڈالی ہے اور معلوم نہیں کیا کیا کہہ ڈالا ہے, یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی؟ فلاں صاحب نے بتایا تھا. بھائی جس شخص پر آپ تنقید کر رہے ہیں اس نے کوئی لکھا ہوگا, کوئی اس مستند ذریعے میں بولا ہوگا, وہ پڑھا ہے آپ نے, جانا ہے, نہیں اس کا موقع تو نہیں ملا. اچھا ہمارے پاس کیا اتنا وقت ہے کہ ہم پڑھتے رہیں؟ آپ کے پاس اس کا وقت نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس یہ سب کچھ کہنے کا وقت ہے. اسی طرح سے علم کے آداب میں یہ چیز ہے جو طالب علموں کو سکھانی چاہیے کہ جب آپ کسی کی بات کو ماننے جا رہے ہیں, چلے مان لیں, جب آپ تنقید کرنے جا رہے ہیں کسی کی بات پہ, تو آپ کو پہلے دوسرے کی بات کو ہر ممکن ذریعے سے سمجھنا ہے, اور آپ کو دوسرے کی بات کو اس درجے میں سمجھنا ہے کہ جب آپ اس کی بات اس کے سامنے بیان کریں تو وہ پکار اٹھے کہ میں اپنی بات اس سے اچھے طریقے سے نہیں بیان کر سکتا. پہلا کام یہ ہے. ہمیں ہمارے اساتذہ نے جو تعلیم دی وہ یہ ہے کہ آپ تنقید میں زبان اس وقت کھولیں گے جب آپ خدا کی عدالت میں کھڑے ہو کے یہ بیان کر سکیں کہ آپ نے دوسرے کی بات سمجھ لی. دوسرے کی بات کو سمجھے بغیر اس پہ تنقید کرنا، ڈسٹارٹ کر کے اس کو بیان کرنا، اپنے سانچے میں ڈھال کے بیان کرنا، جس جگہ وہ بات حقیقت میں واضح کی گئی ہے وہاں سے اس کو اٹھا لینا، کوئی نجی گفتگووں کا حوالہ دے کے تنقید کے نشتر چلانا، یہ بہت غیر ذمہ دار لوگوں کا کام ہے۔ آپ کسی شخص کے اوپر تنقید کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی سیاستدان ہے، وہ کوئی عالم ہے، وہ کوئی بھی شخص ہے، آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے ذمہ داری کے ساتھ اس چیز کی تحقیق کریں کہ یہ بات فی الواقع اس کی بات ہے۔ میں ایک موقع کے اوپر کسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ پر فلاں کتاب لکھی گئی، یہ ہوا وہ ہوا، تنقید کی، تو ظاہر ہے کہ لوگ کرتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ہے، کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں، تو میں سنتا رہا تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا تبصرہ ہے، میں نے کہا نہیں، مجھ پر تو کسی نے بھی کوئی تنقید نہیں کی۔ تو ان کے لیے بڑی یہ شاکنگ بات تھی، حیران ہوئے، تو میں نے کہا بھائی لوگ پہلے میں کیا کہتا ہوں اس کو اپنے ذہن سے بیان کرتے ہیں، پھر اس پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، تو میری تو بات پہلے سمجھی جائے گی نا میں نے کیا کہا ہے، تو اس دن میں کسی تنقید کے بارے میں گفتگو کروں گا جس دن میری کسی بات پہ تنقید ہوگی۔
ٹھیک
تو ہے ہی نہیں، تو اس وجہ سے مجھے تردد بھی نہیں ہے، تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے۔
آپ لیجئے جی۔
سر، سچ تک پہنچنے کے لیے جس ذریعہ علم کا ہم انتخاب کرتے ہیں، اس علم کو ہم اتھارٹی تسلیم کر لیتے ہیں، پھر اس کی روشنی میں سچ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا یہ علمی بددیانتی نہیں ہو جاتی؟
اس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر وہ جو ذریعہ علم ہے آپ کا وہ یقینی ذریعہ علم ہے، بات میرے براہ راست تجربے میں آ گئی، میں نے خود دیکھ لیا کہ ایک آدمی رشوت لے رہا ہے، میں مثال دے رہا ہوں نا اس بات کی، یا میری آنکھوں سے ایک چیز گزری ہے، تو آپ کا ذریعہ علم کیا ہے؟ ذریعہ علم اگر ظنی ہے تو بات کو اسی طرح پیش کیجیے، اور ذریعہ علم یقینی ہے تو بات کو اسی طرح پیش کیجیے۔ اسٹیبلش ہسٹری کو بیان کرتے وقت ہم یہ کہیں گے کہ یہ بات ثابت شدہ ہے، اور اخبار احاد پر مبنی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ بھائی لوگ ایسے بیان کرتے ہیں یا یہ بات یوں سنی گئی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن یہ بات یوں بیان کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں بے شمار واقعات ہیں، ذرا آپ تھوڑی سا توقف کر کے چند سوالات پوچھ لیں اس کے بارے میں، یعنی بیان کر رہے ہوں گے لوگ کسی واقعے کے بارے میں، وہ فلاں جگہ کے اوپر یہ جنگ ہوئی، اس میں فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں کے ساتھ خیمے میں یہ گفتگو ہوئی، فلاں کے ساتھ باہر نکل کے یہ گفتگو ہوئی، آدمی پوچھے کہ بھائی ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا تھا وہ، یعنی یہ سب آپ کے علم شریف پہ کہاں سے آیا؟ بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں، واقعہ تو ہوا ہے، یعنی جنگ جمل ہو گئی ہے، جنگ صفین ہو گئی ہے، مارکہ بدر ہو گیا ہے۔ اب مارکہ بدر ہو گیا یہ اسٹیبلش ہسٹری ہے، لیکن بدر کے میدان میں جب فلاں صاحب لڑ رہے تھے تو انہوں نے تلوار اٹھا کر یہ بات کہی اور اس نے یہ جواب دیا، یہ اسٹیبلش ہسٹری نہیں ہے، یہ کسی ایک فرد کا بیان ہے، اس بیان کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، اس پر سوالات بھی ہو سکتے ہیں، یہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اس میں ڈسٹورشن بھی ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ ذرائع علم کے بارے میں یہ ایک واضح لائن لگا دیں کہ اسٹیبلشڈ علم کون سا ہوتا ہے اور کون سا علم ہے جو استنباطی ہے، ظنی ہے، جس پہ بحث ہو سکتی ہے، دونوں کو پیش کرنے کا انداز مختلف ہونا چاہیے۔
ٹھیک جی جناب۔
دین کی ہدایات اور اس کی قدروں کے بارے میں ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان کو جب آپ اپنا لیتے ہیں یا ان پر عمل کرتے ہیں تو اس کے اثرات آخرت کی کامیابی کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تاثر یہ ہے کہ شاید ان کا دنیا میں کامیابی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا ہی ہے؟
اس وقت دنیا میں جتنا علم پیدا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ موجودہ زمانے میں اسٹیٹ کرافٹ ہے، آپ کا بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، آپ کے ہاں بہت سے معاشرتی علوم ہیں جو ایک سائنس کے درجے پر چلے گئے، آپ ان سب کا اگر مطالعہ کریں، ظاہر ہے کہ اس میں انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دنیا میں بہتر نتائج پیدا کرے، یہ سارے علوم اسی لیے وجود میں آتے ہیں، یعنی علم نافع اسی وقت بنتا ہے کہ جب آپ دنیا میں اس کے بھائی اچھے نتائج، میں اس وقت سیکولر علوم کی بات کر رہا ہوں، پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان سب علوم کے ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس میں بنیادی کردار انسان کا ہے، یعنی آپ اعلیٰ سے اعلیٰ نظام بنا لیں، آپ اعلیٰ سے اعلیٰ ادارے قائم کر لیں، اصل میں فیصلہ کن چیز کہاں ہونی ہے؟ بندہ، آدمی۔ آدمی کیسے بنتا ہے؟ تو آدمی تو اخلاقیات سے بنے گا، آدمی کے وجود کا حسن وہی ہے، آدمی کا اظہار یا اس کے علمی اور عقلی استدلال میں ہونا ہے یا اس کے اخلاقی وجود میں ہونا ہے یا اس کی جمالیاتی حصے ہونا. یہ جو آدمی ہے اس کو مذہب مخاطب کرتا ہے, یعنی انسان بھی کرتا ہے مذہب بھی مخاطب کرتا ہے, اور وہ اس کو پاکیزہ بناتا ہے. سوال یہ ہے کہ جب آدمی کے اندر پاکیزگی آئے گی تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ مذہب کا اصلی مقصود یہ ہے کہ اس پاکیزگی کا نتیجہ آخرت میں نکلے اور اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے لیے آدمی کو منتخب کر لے, یہی مذہب کی تعلیم ہے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکیزگی میرے اندر پیدا اور دنیا میں اس کا اثر نہ ہو؟ پاکیزگی ہوگی وہ میرے ہمسائے پر اثر انداز ہوگی, میری اولاد پر اثر انداز ہوگی, میرے رویوں پر اثر انداز ہوگی, میں کسی جگہ دفتر میں کام کر رہا ہوں تو اثر انداز ہوگی, میں کوئی ادارہ بنا رہا ہوں تو اثر انداز ہوگی. تو اس وجہ سے مذہب کی جو اصل خدمت ہے وہ اس انسان کی شخصیت کی تعمیر ہے. جب آپ تزکیہ کہتے ہیں, پاکیزگی کہتے ہیں, پیوریفیکیشن کہتے ہیں, یہ سب چیزوں سے انسان کی تعمیر ہوتی ہے. مذہب اعلیٰ ترین انسان پیدا کرتا ہے. جس طریقے سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بوئستو لے اتم میں مکارم الاخلاق, یعنی میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اعلیٰ اخلاق کو اس کے آخری مرتبے تک پہنچا دوں. تو جب اعلیٰ اخلاق اپنے آخری مرتبے پر پہنچیں گے تو کیا چیز وجود میں آئے گی؟ اعلیٰ انسان وجود میں آئے گا نا. تو اعلیٰ انسان تو اتنی قیمتی دولت ہے, اتنی قیمتی دولت ہے دنیا کے لیے کہ کوئی نظام نہ ہو, جنگل میں کھڑا ہو جائے وہاں بھی روشنی پیدا کر دے گا. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ان دنوں ایک اصطلاح بہت چل رہی ہے, ریاست مدینہ. ہم اصطلاحات مدہ کرنے میں بہت فیاض واقع ہوئے. ایک مجلس میں لوگوں نے مجھ سے پوچھا یہ کیا ہے, تو میں نے کہا کہ ریاست مدینہ نام ہے ابو بکر و عمر کا,
کیریکٹر کا نام ہے وہ,
وہ نام ہے اس اعلیٰ ترین اخلاق و کردار کا جو نہ دنیا میں اس سے پہلے کبھی تخت حکومت پر نظر آیا نہ اس کے بعد نظر آیا. پیچھے جاؤ گے تو وہ اللہ اور رسول کا نام ہے, یعنی وہ ایک بالکل ابتدائی درجے کی قبائلی ریاست ہے. لیکن اس میں لوگ کون کھڑے ہیں؟ وہ ہمالہ کی چوٹیاں ان کے سامنے پست نظر آتی ہیں. اخلاق و کردار کا بے نظیر نمونہ ہے, یعنی وہاں کوئی ادارہ ابھی وجود میں نہیں آیا, کوئی باقاعدہ عدالت تک وجود میں نہیں آئی. کوئی مقدمہ آ گیا تو کسی کو بٹھا دیا جاتا ہے.
صحیح.
کوئی ادارہ نہیں, کچھ نہیں ہے. آہستہ آہستہ کچھ بننا شروع ہے, وہ بھی سیدنا عمر کے زمانے میں کچھ چیزیں اداروں کی صورت اختیار کرنے لگی. تو آپ پہلے الفاظ کو سوچیں اور بولیں تو یا آسمان کا پروردگار دوبارہ یہ کام کرنا شروع کرے, یا نبوت کا جو بند سلسلہ ہے خدا کے یہاں سے وہ کھولا جائے, اور یا ابو بکر و عمر پیدا ہوں پھر یہ لفظ استعمال کرے. اس لیے کہ وہ ان اعلیٰ اخلاقی اقدار کا نام ہے کہ جو ان میں مجسم ہو گئی تھی. ہم نے اخلاقیات کو سنا کہ وہ کیا ہے, ہم نے ان کو پڑھا وہ کیا ہے. اگر انسانیت نے تخت حکومت پر کبھی اخلاقیات کو مجسم دیکھا تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی یاد میں, عثمان و علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں دیکھا. وہ یہ شخصیات کا نام ہے. تو اگر کہیں پیدا ہو گئی ہوں تو خبر دیجئے, اس لیے کہ وہ پھر دنیا کے اخباروں کی پہلی سرخی ہونی چاہیے.
ٹھیک جاوید صاحب, یہ آخری کوشچن ہے, یہ مجھے بتائیے گا, آپ یہ فرماتے ہیں کہ خبر کوئی ملتی ہے, کوئی چیز مجھے ملی تو اس کی مجھے تحقیق کر لینی چاہیے. ایک شخص ہے, ہر شخص جو ہے وہ دین کے اندر تخصص نہیں حاصل کر سکتا, موٹی موٹی چیزیں مجھے دین کی معلوم ہیں. اب میرا ایک رویہ ہے کہ میں ایک صاحب علم کو بہتر سمجھتا ہوں اور ان کی جو آرا ہوتی ہے ان کو مان لیتا ہوں, کیونکہ میری مصروفیات ایسی ہیں کہ میں تخصص نہیں حاصل کر سکتا, ڈیپتھ میں نہیں جا سکتا. تو میں کسی بھی رائے میں ان کی جو بات ہے, کسی بھی معاملے میں ان کی رائے کو میں مان لیتا ہوں, یہ سوچ کر کہ انہوں نے جو ہے وہ مجھ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا یا یہ بالکل ٹھیک بات کرنے والے ہیں. تو میرا یہ رویہ کیا درست نہیں مانا جائے گا؟
عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل درست رویہ ہے, یہ صحیح رویہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور رویہ ممکن ہی نہیں ہے. دیکھیے, میں جب شعور کی آنکھ کھولتا ہوں تو دین, مذہب, یہی نہیں معاشرت, تہذیب, سائنس, سب میرے ماں باپ چھوٹا چھوٹا بتاتے ہیں نا. اچھا, میں پہلے مرحلے میں ان کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے.
بالکل,
وہ کہتے ہیں کہ بیٹے فلاں معاملہ اس طرح ہے, فلاں اس طرح ہے, مانتا ہی ہوں. اس کے بعد میرے اساتذہ, پہلا مرحلہ تو یہی ہوتا ہے نا.
بالکل صحیح ہے.
تو میں بے شمار چیزیں جو ہیں وہ اپنی میراث کے طور پر لیتا ہوں, معاشرہ مجھے منتقل کرتا ہے, علم میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, مذہب میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, مانتا ہی ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ مان رہے تھے ایک بات, اس پر کوئی سوال سامنے آ گیا, اس پر کوئی اعتراض سامنے آ گیا, اس پر کوئی تنقید سامنے آ گئی, آپ نے اس کو کیسے رسپونڈ کیا؟
اچھا,
یہ ہے آپ کا امتحان. اٹھا کے پھینک دیا. جواب میں کہا میرے ابا یوں ہی کہتے تھے نہیں سنوں گا.
یہ فلاں عالم ایسا کہتے ہیں صحیح.
یہی جواب دیا نا.
ٹھیک ہے.
قریش مکہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وجدنا علیہ آبانا. یعنی جس وقت آپ کے مقابل میں استدلال آ جائے پھر آپ کیا کریں گے؟
ٹھیک.
ماننے کو تو کون آدمی خلا میں رہے گا بھائی. یعنی ہم نے جب زندگی کی ابتدا کی تو ہمارے والدین نے جو علم ہمیں دیا, میرے والد گرامی جو تھے وہ قادری سلسلے کے ایک صوفی شیخ تھے, اسی طریقے سے جو ابتدائی علوم پڑھے, جو جن بڑی شخصیات کو دیکھا, ان تمام لوگوں ہی سے ہم نے دین سیکھا, علوم سیکھے, وہ ٹھیک ہی مان کے سیکھے. اس کے بعد آپ جب دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, تو آپ کے سامنے تنقیدات آنا شروع ہوتی ہیں. یعنی اب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اچھا جو میں فلاں بات مان رہا تھا, ایک دوسرا صاحب علم اس کے بارے میں یہ بات کہتا ہے. اس وقت ہمارا رویہ کیا علمی ہے یا ضد انعاد مقابرت آگے سے بحث مباحثے کا, کیا رویہ ہمارا؟ یعنی ہم اس تنقید کو حوصلے سے سنتے ہیں, اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اگر وہ تنقید سچائی پر مبنی ہو, علم کو اپیل کرے, عقل کو اپیل کرے, ماننے کے لیے تیار ہے, تو پھر ہم سچے طالب علم ہیں.
ٹھیک.
اور اگر ہم نے طے کر رکھا ہوا ہے کہ نہیں اماں کیسے غلط ہو سکتی ہے, تو این ممکن ہے کہ اماں نے یہیں سے زندگی کی پیدا کرائی ہو کہ بیٹے یہ زمین جو ہے یہ چارپائی کے برابر ہے, ذرا دیکھ لینا کہیں پائے سے لڑک نہ جانا.
ٹھیک
بھائی, اماں کو یہی پتا تھا کہ زلزلہ بیٹے اس لیے آتا ہے کہ گائے کے سینگ کے اوپر کھڑی ہے, تو وہ سینگ تبدیل کرے گی. یہیں سے اس کو مان کے ہی آپ زندگی کی ابتدا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ کوئی غلط نہیں ہے. غلط یہ ہے کہ جس وقت اس پر تنقید سامنے آ گئی, اب کیا کیا آپ نے؟
ٹھیک.
ہم یہاں پیدا ہونے والے لوگ مثلا جو ہمیں عملی زندگی میں دین اختیار کرنا ہوتا ہے, اس میں چونکہ ہمارے گرد و پیش کی ساری تعلیم جو ہے وہ مثلا امام ابو حنیفہ کے مذہب پر ہے. یعنی امام ابو حنیفہ یا اس نقطۂ نظر کے اہل علم کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ یہاں پریویل کرتی ہے, تو ہم نے اسی طرح نماز پڑھی جیسے بتائی گئی, اسی طرح روزہ رکھا. اب جب آگے بڑھے آپ اور پتہ چلا کہ اس میں فلاں جگہ کے اوپر مثلا امام شافعی کا استدلال زیادہ مضبوط ہے, اب آپ نے کیا کیا؟ یہ ہے سوال.
ٹھیک.
اچھا, اسی کو ذرا مزید آگے لے جائیے. بھائی ایک آدمی ایک مسیحی کے گھر میں پیدا ہوا ہے, ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہے, بدھ کے گھر میں پیدا ہوا ہے, وہی مانے گا نا. کتنے لوگ ہیں کہ جو شعور کی آنکھ کھولتے ہی فوری طور پر تحقیق کا دفتر کھول لیتے ہیں؟ نہیں. جب آپ شعور کی عمر کو پہنچے, آپ مسیحی تھے, آپ بدھ تھے, آپ مسلمان تھے, کچھ تھے, پھر دوسرے مذاہب کے لوگوں نے تنقید کی ہوگی آپ کے اوپر, کچھ چیزیں سامنے آئی ہوں گی, آپ نے کیا رسپونڈ کیا؟ تو امتحان یہ ہے کہ جب کوئی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے, ہر آدمی محقق نہیں ہوتا, تحقیق کرنے نہیں بیٹھ جاتا. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ میں تو زبان اس وقت کھولوں گا جب میں دنیا کے تمام علوم پڑھ کے فیصلہ کر لوں, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ جس جگہ سے شروع کرتے ہیں, آپ اسی یقین سے شروع کرتے ہیں یا اعتماد سے شروع کرتے ہیں,
ٹھیک,
یا ان دونوں الفاظ کو چھوڑ دیا, آپ اس اطمینان سے شروع کرتے ہیں یہ بات ٹھیک ہوگی. جواب میں جب جیسے آپ کا علم بڑھے گا تو کچھ حقائق سامنے آئیں گے نا. علامہ اقبال نے اس واقعے پر بڑا خراج تحسین پیش کیا ہے اپنی فارسی شاعری میں کہ تارک نے جا کے اندلس کی سرزمین پر کشتیاں جلا دی. ایسا ہی ہے نا, آپ نے بھی سنا ہوگا
جی.
تارک چوبر کنارہ اندلس سفینہ سوخ. تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ ٹھیک نہیں, تو اب آپ بیان کرتے رہیں گے اس کو. بھائی انہوں نے بہت اچھے اشعار کہہ دیے, اس سے ایک بڑا اچھا نتیجہ بھی نکالا کہ اس نے اس لیے کشتیاں جلا دیں کہ ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست. لیکن اگر تحقیق سے معلوم ہو جائے کہ واقعہ ایسے نہیں ہوا,
ٹھیک,
تو پھر آپ شعر پڑھ کے مجھے سناتے رہیں گے. اچھا انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کے زمانے میں یا ان کے علم کی حد تک واقعہ ایسا ہی تھا.
ٹھیک ٹھیک ہے جی.
اس لیے جب بھی آپ کسی چیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو پہلے آپ یہ فیصلہ کیجئے کہ یہ اس وقت میرا علم ہے, میں اس پہ مطمئن ہوں, ماں نے دیا, باپ نے دیا, استاد نے دیا, ماحول نے دیا, معاشرے نے دیا, لیکن میں ہر وقت اس کے لیے تیار ہوں کہ اگر کوئی تنقید کر کے اس کی غلطی واضح کر دے گا تو میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں گا. یہی وہ رویہ ہے جس نے سلمان فارسی کو 7 مذاہب سے نکال کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا. یہی وہ رویہ ہے. کہاں سے چلے ہیں وہ؟ یعنی جس چیز کو حق سمجھا قبول کیا, جب معلوم ہو گیا کہ یہ حق نہیں ہے تو اگلا قدم بڑھا دیا. اس اگلا قدم